رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حصول برکت کے لیے قصید بردہ شریف کے ایک شعر مل کر پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ پڑھیے، مولا صلی و سلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کل لیہی می۔ اپنے نیک اور جائز مقاصد کو دل میں رکھ کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر لیجئے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنی زندگی کے سب سے پہلے رسالے کے بارے میں کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل مجھے بچپن ہی سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے محبت ہو گئی تھی۔ تذکرہ احمد رضا بسلسلہ یوم رضا میری زندگی کا پہلا رسالہ ہے، جو کہ میں نے 25 سفر المظفر 1393 ہجری وہ مطابق 31 مارچ 1973 یعنی ہم میں سے کتنے تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسے یوم رضا کے موقع پر جاری کیا تھا۔ الحمدللہ عزوجل اس کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم کی ہیں۔ روضہ رسول علی صاحبی الصلاۃ والسلام کی یاد دلانے والے دستخط بھی ان دنوں نہیں تھے، بعد میں ذہن بنا، مگر آخری صفحے پر بطور یادگار تاریخ پرانی رکھی ہے۔ اللہ عزوجل میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس مختصر سے رسالے کو عاشقان رسول کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتوفیل اعلی حضرت میری اور میرے رسالے کے ہر سنی قاری کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ یہ رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا، اس کی ابتدا امیر اہل سنت نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے ان القابات سے کی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسوری میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار، یعنی جس کا علم ابجد کے تحت عدد جو ہے یہ 1272 بنتا ہے، یہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنا سن ولادت پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں، اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت بھی ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 410 پر ہے کہ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا، اور اس پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ ہے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا مبارک نام محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا کہ جو دین کے کاموں کے اندر تجدید کرے گا۔ اس کو کچھ اس طرح آپ سمجھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرا دور تمام دوروں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام علی مرضوان کا مبارک دور آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پھر اس کے بعد کا تابعین کا دور آیا، تب تابعین کا دور آیا، اور اس طرح دین اسلام کو 100 سال گزر گئے۔ جب 100 سال گزرے تو اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو خلفاء تھے، ان کے اندر جو سمجھیے کہ منصب کی محبت، عزت کی یعنی شہرت کی بڑی دلچسپی، مال و دولت بنانے کی دلچسپی، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے پر، دیگر معاملات کے اوپر کثیر اخراجات کا سلسلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت منصب تجدید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو عطا کیے، جنہوں نے اس دور کے اندر یہ جتنے بھی شاہان ملت تھے ان کے اندر جتنے معاملات تھے، ان سارے معاملات کو آپ نے ختم کر کے اب بالکل دوبارہ سادگی کی طرف لوگوں کو لے کر آ گئے۔ وہ کس طرح، اس کو اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ سپہ سالار جو ہے اس کا ایک وقت کا خرچہ، یا غالباً ایک دن کے کھانے کا خرچہ، یہ تقریباً 1000 درہم ہے۔ چنانچہ آپ نے معلومات کے لیے اسے اپنے پاس طلب کیا، اور بات چیت ہونے لگی کہ کس طرح فوجی کمان کو سنبھالا جائے، معاملات کس طرح طے کیے جائیں۔ اس دوران کھانے کا وقت ہو گیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے لیے سوکھی روٹی اور پانی یہ لایا گیا۔ چنانچہ آپ سوکھی روٹی کھانے لگے، اور اس سپہ سالار سے بھی کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ وہ بھی زبردستی سوکھی روٹی اور بنے ہوئے چنے غالباً اور پانی یہ پینے لگا، اور بڑی مشکل سے کھاتا اور پانی پی کر اسے اتار دا۔ اس کے بعد مرغن غذائیں آئیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سپہ سالار سے کہا کہ آپ کا کھانا تو ابھی آیا ہے، آپ ابھی کھائیے۔ اس نے عرض کی، نہیں حضور، میں بھی یہ روٹی کھا کر اور چنے کھا کر پانی پی کر میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب سوکھی ہوئی روٹی اور ان بھنے ہوئے چنوں سے اور پانی پی کر بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے، تو آپ کا یومیہ خرچ 1000 درہم یا 1000 دینار ہے جو کہ بیت المال کے اوپر پڑ رہا ہے، تو یہ کیوں اس کی زحمت آپ بیت المال کو دے رہے ہیں؟ چنانچہ اس نے وہاں پر توبہ کی اور کہا کہ اب میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی سادہ انداز سے گزارنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے دور میں عبادت کا یہ ذوق و شوق تھا کہ آپ سے پہلے اور پھر اس سے پہلے جو خلیفہ تھے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جس طرح حکمران کی طبیعت ہوتی ہے اسی طرح رعایا کی طبیعت بن جاتی ہے، چنانچہ مورخین نے کتابوں میں لکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے سے پہلے جو خلیفہ تھے انہیں تعمیرات کا اور عمارتوں کا بڑا شوق تھا، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یوں ڈسکشن کیا کرتے کہ میرے پاس دو عمارتیں ہیں، کوئی کہتا میرے پاس تین عمارتیں، اتنی دکان ہے، کوئی کہتا میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، کوئی کہتا میرے پاس یہ پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد کے جو خلیفہ ہے انہیں کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ غذاؤں کی بات کرتے کہ بھائی میرے گھر پہ تو یہ پکا ہے، آپ کے گھر پہ کیا پکا ہے، کوئی کہتا میں نے آج یہ کھایا، کوئی کہتا میں نے آج یہ کھایا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تلاوت قرآن کرنے والے تھے، نوافل کی کثرت کرنے والے تھے۔ آپ کی اس عبادت کا ایسا امپیکٹ آپ کی رعایا پر پڑا کہ آپ کے دور کے اندر لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی مہینے میں کتنے بار قرآن ختم کرتے ہو، کتنے دن میں نوافل پڑھتے ہو، کتنے نفلی روزے رکھتے ہو، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ بالکل مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا اللہ اکبر۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے دور کے اندر اس قدر، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یاد تازہ ہو جائے کرتی، اور بعض مورخین نے آپ کو لکھا کہ آپ اسلام کے پانچویں خلیفہ، یعنی اسی دور کی یاد، خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ یہ آپ کے دور کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد دوسری صدی ہجری بھی گزری، اس میں بھی مجدد تشریف لائے، تیسری صدی ہجری بھی گزری، چوتھی بھی گزری۔ میں سلیکٹڈ صدیوں کے جو مجددین ہیں ان کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پانچویں صدی ہجری جب آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے منصب تجدید حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد غزالی ہے اور آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں۔ اس وقت کہ جب لوگ فلسفے اور منطق کی یوں سمجھے کہ عمیق گہرائیوں کے اندر کھوئے ہوئے تھے، ہر چیز کو فلسفے اور منطق کے اوپر، فلسفی کے اوپر رکھ کر اسے تولا کرتے تھے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا منصب تجدید کو آپ نے نبھایا کہ ان فلسفے اور منطق کی گہرائیوں سے لوگوں کو نکال کر اپنی اصلاح کی طرف مائل کر دیا۔ کیمیا سعادت کتاب لکھی، منہاج العابدین کتاب لکھی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، گیارہویں صدی ہجری آئی، بارہویں صدی ہجری آئی، تیرہویں صدی ہجری آئی۔ اس کے بعد جب چودہویں صدی ہجری آئی، ایسا سمجھے کہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی شان میں، قسم قسم کی یوں سمجھے کہ لوگ بخواس سے لکھنا انہوں نے شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منصب تجدید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو عطا فرمائے، جنہوں نے اپنا قلم جب یہ چلایا، اللہ اکبر، ایسا قلم چلایا، ایسا قلم چلایا کہ ان سب کو زبردست قسم کا جواب دیا اور اصل بتا دیا کہ ایک مسلمان کو کیسا عاشق رسول ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے اندر رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا نمازی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسی سنت سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سیرت کی جھلکیاں اٹھا کر دیکھیں تو آئیے چلیے نا آپ کے بچپن سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر سنت نے اپنے رسالے کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے، سات آٹھ سال تک تو انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی، یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ساڑھے چار سال کی ننی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے آپ باریاب ہو گئے تھے۔ آج تو چار سال کے بچے کو الف سے لے کر جیم تک پڑھا تو اسے مکمل نہیں پڑھتا۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے چار سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ چھ سال کے تھے کہ ربیع الاول کے موقع مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایتی پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، قبلے کی سمت کیسی، میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، آپ چہرہ کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا, اس کے 45 ڈگری کے اندر اندر مدینہ شریف کی سمت ہے, اور 90 ڈگری کے اندر اندر یہ بغداد شریف کی بھی سمت ہے. اس کے آپ نے سمت معلوم کر لی, اور پھر تادم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم, یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف آپ نے کبھی اپنے پاؤں نہیں پھیلایا. اور نماز سے تو عشق کا یہ عالم تھا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے اسلامی بھائیوں سنیے, مگر حال یہ ہے کہ مساجد کی ویرانی فجر میں دیکھ کر, دیگر نمازوں کے اندر دیکھ کر, یعنی ایک عجیب سا ہال چڑھتا ہے کہ یہ مطلب کیا معاملہ ہو گیا. حالانکہ اگر نماز کی پابندی کی جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, نماز کی پابندی بالکل اگر آدمی اچھے انداز سے کرے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو فجر کی نماز ہے, اس کے چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا رات کو دیر سے سونا ہے, اور یہ دوسری رہ گئی تھی تو یہ بلا موبائل ہے. ٹھیک ہے, یا تو ایک کام کیا جائے کہ اس موبائل کو بند کر دیا جائے اور جلدی سو جائیں, یا اگر آپ دیر سے بھی سوتے ہیں تو اپنے اندر ایسا سٹیمنا پیدا کریں, ایسا اپنا ذہن بنائیں. مجھے بتائیے, اللہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب کرے, صبح فجر کی نماز کے بعد 6 بجے آپ کی فلائٹ ہو, ملنے ملانے والے آپ سے آئے, اور رات کو 2 بجے آپ سوئے. اب آپ کا ارادہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, 4 بجے اٹھ کے نماز کی بھی تیاری کرنی ہے, احرام بھی پہننا ہے, سب کچھ کرنا ہے, ایئرپورٹ کی طرف بھی نکلنا ہے. آپ 2 گھنٹے کے اندر آپ کی آنکھ بھی کھل جائے گی, آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی, آپ فریش بھی ہو جائیں گے. آپ میری بات سے اتفاق کر دیں. اب مجھے بتائیے آپ کہ جب اس دن یہ کیا جا سکتا ہے, اگر آپ لیٹ ہی سو رہے ہیں تو خدا را نماز کی فکر کیجیے, اٹھ جائیے, نماز بعد جماعت ادا کیجیے, ذکر و اذکار کر لیجیے. اب ٹھیک ہے دوبارہ آرام کرنا ہے تو آرام کر لیجیے, مگر یہ کہ نماز کے لیے آدمی کو اٹھنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. ایک مرتبہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کو نماز سے کتنی محبت تھی کہ ایک بار آپ بیمار تھے اور آپ کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا, تو آپ گھر سے گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آنے لگے, لوگ فوراً آپ کے پاس آ گئے, کرسی لائی گئی, آپ کو مسجد تک لے جایا گیا. نماز پڑھنے کے بعد آپ سے لوگوں نے پوچھا, حضور اس حالت کے اندر بھی آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ اگر نماز کی اہمیت, باجماعت نماز کی اہمیت کو جانو تو گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ. یہ آپ نے یہ کام کر کے بتا دیا. اس کے بعد 4 افراد نے اپنے ذمے یہ ڈیوٹی باندھ لی کہ آپ کو نماز کے ٹائم پہ کرسی پہ بٹھانا ہے, اس کرسی کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر آپ کو مسجد کے اندر لے آنا ہے. یہ تھی نماز باجماعت کی محبت. اور آج ہم اچھے خاصے ہٹے کٹے ہو کر بھی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں, نماز سے دور رہتے ہیں. نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی نماز کی پابندی کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی نماز باجماعت ادا کریں. دیکھیے جب ہمت کیجیے, اگر نماز قضا ہو گئی بیچ کی اسے ادا کیجیے, اور دوبارہ ہم اگر چاہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں, دوبارہ مسجدوں میں رمضان مبارک جیسی رونق آ سکتی ہے. آپ اٹھیے, آپ کہیں گے میرے اکیلے اٹھنے سے کیا ہوگا, انشاءاللہ ہوگا اور ضرور ہوگا. آپ ہمت تو کریں, کوشش تو کریں, بالش کا پہلا خطرہ تو بنے. آپ اٹھیں, نماز کے لیے جائیں, پھر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہے اس کو لے جائیں, والد صاحب ہیں ہاتھ پاؤں دبا کے ان کو لے جائیں, آپ والد ہیں بچوں کو محبت سے مسجد کی طرف لے جائیے. پھر اس کے بعد آئیے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ یار یہ پڑوسی بھی اپنے بھی نماز رمضان میں نماز کے لیے جاتے تھے, یہ بھی آتا تھا, اس کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں. اس کو پوچھ لیں کہ اگر آپ کہیں تو یار میں گھنٹی بجا دوں, آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھ لیں گے, آپ بھی نماز کے لیے آئیے نا. ٹھیک ہے نا, اپنے دوست صاحب آپ کو کہیں اب آپ کو کال کر دوں, آپ بھی اٹھیے مسجد کی طرف آئیے. اللہ توفیق دے, الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں لگاتے ہوئے اگر آپ کو شرم و جھجک آ بھی رہی ہے تو صرف اتنی صدا لگا دیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے, یہ صدا لگاتے ہوئے آپ مسجد کی طرف آ جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, یقین مانیے کہ انشاءاللہ دوبارہ مساجد کے اندر وہ رونقیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے کسی کو نماز فجر پڑھا دی تو آپ یقین مانیں, یہ تجربے کی بات ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ 4 نمازیں دوسری بھی اللہ نے چاہا تو اللہ کی دیوی توفیق سے وہ ضرور پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے لیے کوششیں تیز کر دیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں اٹھیں, اسلامی بہنیں وہ بھی اپنے محارم کو اٹھائیں, انہیں ہمت دلائیں, انہیں شوق دلائیں کہ رمضان میں آپ جایا کرتے تھے, اب بھی جائیں انشاءاللہ, مسجدیں اللہ نے چاہا تو دوبارہ آباد ہو جائیں گی. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا, چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولی کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے. جب کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر نیچی کرتے ہوئے جھکا لیا کرتے, اور آپ کا ایمان افروز وہ جملہ ہے نا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اس کے بعد ستر بہکتا ہے. آپ فوراً نگاہیں جھکا لیا کرتے, گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے لڑکپن میں تقویٰ اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت بھی قدموں کی آہٹ تک نہ سنائی دیتی تھی، اور 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل آپ نے فرمائی، جتنے بھی اس وقت صرف، نحو، بلاغت، جتنے بھی علم اس وقت پڑھائے جاتے تھے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اس سے سند فراغت لی۔ اسی دن آپ کے والد گرامی نے آپ کو مسند افتاح پر بٹھا دیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے ایک فتویٰ کا، آپ نے ایک سوال کا جواب یہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو کئی علوم پر دسترس عطا کی، اور جب آپ نے ان علوم پر دسترس حاصل کر لی تو آپ اپنے والد گرامی کی لائبریری سے دیگر علوم کی طرف آپ نے وہ پڑھنے شروع کیے، سائنسی علوم، دیگر علوم۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کے علم میں غوطہ زن ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر علوم تمہیں خود بخود عطا فرما دے گا۔ پھر امیر سنت نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلی حضرت کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا، آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا۔ اب جب ان علوم کی بھی یوں سمجھے کہ برانچز بننے لگی تو ابھی موجودہ ایک کسی نے اعلی حضرت امام علیہ سنت پر پی ایچ ڈی کیا، مقالہ لکھا، انہوں نے اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اوپر یہ تحقیق کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو 102 یا 103 علوم پر دسترس عطا فرمائی تھی، 100 سے زیادہ علوم پر، اور باقاعدہ ان علوم کے، ان سبجیکٹس کے نام آپ نے لکھے۔ اللہ اکبر، آپ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقید، یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، اس کے ساتھ ساتھ نعتگو شاعر تھے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اعلی حضرت واز آلسو اے سائنٹسٹ۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت ایک سائنس دان بھی تھے، جی ہاں۔ آپ کو علم توقید پر اتنی دسترس اور اتنا کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ ہے جو بتا سکے کہ ابھی دوپہر میں جو ہے نا وہ 1 بج رہا ہے یا 3 بج رہا ہے، دونوں میں دھوپ تو ایک طرح کی ہوتی ہے، آپ کو پتا چل جاتا تھا، بالکل گھڑی ملا لیا کرتے تھے، اور ایسی ملاتے تھے کہ وقت بالکل صحیح ہوتا اور 1 منٹ کا فرق بھی اس کے اندر نہ آتا۔ علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے اندر آپ جگانا روزگار تھے، چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، کئی میڈلز انہوں نے حاصل کیے تھے، کئی ڈگریز حاصل کی تھیں، کئی سرٹیفکیٹس آپ کو ملے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے یہ آئے۔ چنانچہ پہلے آپ نے سوچا کہ میں اس کے لیے جرمنی جاؤں گا، جہاں سے انہوں نے میتھمیٹکس پڑھی تھی۔ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اسلامیات کے شعبے کے ڈین تھے، یہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے ڈین جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، چنانچہ یہ میتھمیٹکس کے ہیڈ تھے، وہ شعبہ اسلامیات کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے دعوت دی کہ آپ میرے پیر و مرشد اعلی حضرت امام علیہ سنت کے پاس چلیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جرمنی سے میتھمیٹکس پڑھی، مجھے اس کا علم نہیں آتا، اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت تو ایک بریلی چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، تو وہ کس طرح اس مسئلے کا حل کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا چلیے تو صحیح، اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم ایک اللہ والے کی زیارت ہی ہو جائے گی، اللہ والے کی زیارت ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چلے آئے، یہ بھی پتا چلا کہ آدمی اگر اپنے ہم منصب کو، اپنے کلیگ کو، اپنے ہم منصب کو نیکی کی دعوت دے تو اسے ضرور اثر کرے گا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کی مرضی، ہم اسے کیوں اجتماع کی دعوت دیں، ہم اسے کیوں بلائیں؟ نہیں نہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہم منصب کو ہم ضرور کہیں کہ بھائی آپ بھی اجتماع میں، اگر آپ ٹیچر ہیں ٹیچرز کو دعوت دیجیے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں اپنے ہم منصب ڈاکٹرز کو دعوت دیجیے، انہیں بھی نماز کا کہیے، انہیں بھی دینیات کا کہیے، انہیں بھی اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں بھی سنتوں کی طرف لائیے، انہیں بھی نیک اجتماع کی طرف لائیے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے، جسے آسانی سے عرض کروں۔ اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کچھ تو فرمائیے۔ چنانچہ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا، وہ سوال بتاتے گئے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا جواب لکھتے گئے, جیسے ہی ان کا پرابلم ختم ہوا اعلی حضرت نے سولوشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ ڈالا, اسی وقت جواب تسلی بخش جواب دے دیا. انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا, اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب کے اندر دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بسط فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اسی وقت داڑھی شریف کی نیت بھی کر لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اس کے علاوہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھے کہ اور سائنسز کے اوپر وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ میتھمیٹکس ہو, فزکس ہو, اسپیس فزکس ہو, میٹا فزکس ہو, ایسٹرونومی ہو, جیولوجی ہو, پیٹرولوجی ہو, اوشینوگرافی ہو, جیوگرافی ہو, ٹوپولوجی ہو, فونوگرافی ہو, ہائیڈرو ڈائنمک ہو, فلوئڈ میکینکس ہو, اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کے اندر بایولوجی ہو, سائیکالوجی ہو, پیراسائیکالوجی ہو, فیزیولوجی ہو, جینیٹکس ہو, ایمبرولوجی ہو, لیپرسی ہو, پلیگ ہو, الٹرا ساؤنڈ میکینزم ہو, بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہو, ایولیوشن تھیوری آف ہیومن بین ہو, سب چیزوں پر اعلی حضرت امام علیہ سنت کو اللہ نے دسترس عطا فرمائی تھی. اتنے علوم پر دسترس تھی. اچھا آپ اگر یوں سمجھے کہ سائنس کے اوپر اگر آپ کتابیں دیکھیں, اعلی حضرت امام علیہ سنت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 سے زائد. قرآن مجید فرقان حمید, اس کی یوں سمجھے کہ اصول تفسیر اور تفسیر قرآن کے اوپر آپ نے 50 سے زائد کتابیں لکھی. حدیث کے اوپر اصول حدیث, اس کے اوپر جو حاشیہ آپ نے چند حدیث کی کتابوں پہ لگائے, یہ آپ نے 30 کتابیں عربی, فارسی اور اردو کے اندر لکھی. جامع الاحادیث کے 6 جلدوں کے اندر ہے, 3600 احادیث پر اس کے اندر یہ سمجھے کہ موجود ہیں. فقہ کے اوپر, اصول فقہ کے اوپر, فتاوی جات کے اوپر, اس کے حاشیوں کے اوپر 250 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی. اس طرح 250 سے زائد کتابیں اور جو مضامین لکھے, اور اس کی 8000 سے زائد یہ فتاوی یہ بنتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے نام سنا ہوگا فتاوی رضویہ, فتاوی رضویہ اس کی 12 جلدیں, اور جو نئی جو چھپی ہے اس کی تو یوں سمجھے کہ 30 جلدیں یہ موجود ہیں. سائنس اور سوشل سائنس کے اوپر آپ نے 400 سے زائد کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی؟ 400 سے زائد کتابیں لکھی. کئی تھیوریز کے اوپر آپ نے کلام فرمایا. ایک مرتبہ ایک تحقیق چھپی کہ فلانی تاریخ کے اوپر اتنے سیارے ملیں گے اور یہ سورج پر اٹیک کریں گے اور سورج کے اندر ایک سوراخ ہوگا اور یہ آدمی زمین پر کھڑے رہ کر نیکڈ آئی سے اپنی آنکھ سے دیکھ سکے گا اور زلزلے آئیں گے, طوفان آئیں گے, نہ جانے کیا کچھ پیشن گوئی تھی. اس شخص کی پیشن گوئی کبھی رد نہیں ہوتی تھی. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے قلم اٹھایا. آپ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے وہ جو کٹنگ تھی جو اخبار میں چھپی اس کو اعلی حضرت کی بارگاہ میں پوسٹ کر دیا. اعلی حضرت نے قلم اٹھایا, قرآن و حدیث کی روح سے آپ نے اور جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا, یہ سیاروں کا جو علم آپ کو, یہ فلکیات کا جو علم عطا فرمایا تھا آپ نے, فرمایا اس نے کہا ہے کہ یہ سارے سیارے ملیں گے اور سورج پر اٹیک کریں گے. میں کہتا ہوں کہ فلانا سیارہ فلانی ڈگری کے اوپر موجود رہے گا, فلانا سیارہ فلانی ڈگری کے اوپر موجود رہے گا, یہ سیارہ اس ڈگری کے اوپر موجود رہے گا, اور اس دن کسی قسم کے یہ معاملہ درپیش نہیں ہوگا. اب ایک طرف قرآن و حدیث کا معاملہ تھا, ایک طرف اس کی تحقیق تھی, دنیا ساری موجود تھی. جیسے ہی وہ دن طلوع ہوا اللہ اکبر, سب کے سب اپنی لیبورٹریز کے اندر موجود تھے, دیکھیں کہ سیارہ کہاں پر ہے. بریلی کے تاجدار کے پاس بظاہر کو لیبورٹری نہیں تھی, آپ کے پاس جو علم تھا اس سے آپ نے حساب لگایا تھا. سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جس سیارے کو جس پوائنٹ اور ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر آپ نے تحقیق کی, ایک سیارہ, کوئی بھی ایک سیارہ ایک بھی پوائنٹ آگے پیچھے نہیں تھا, وہ بالکل اسی جگہ پر موجود تھا, اسی جگہ پر موجود تھا. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس دن نہ کوئی سورج کے اوپر کوئی حملہ ہوا, اور نہ سورج کے اندر کوئی سوراخ آیا, نہ کوئی یوں سمجھو کہ زلزلے آئے, نہ کوئی طوفان آئے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو سائنسی علوم پر بھی ایسی مہارت اور دسترس یہ عطا فرمائی تھی. وقت ختم ہو جاتا ہے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت کے صدقے ہم سب کو بھی, ہم سب پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ضرور پڑھیے مگر علم دین بھی حاصل کیجیے، علم دین بھی حاصل کیجیے، پھر علم دنیا بھی پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچائیے، اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیے، اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اللہ تعالی خوب ان کا فیضان، ان کا عرفان، ان کے عشق کا صدقہ، ان کی نمازوں سے محبت کا صدقہ، ان کی سنتوں سے محبت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہماری دین اور دنیا کو بہتر فرمائے، اور یہ سب کچھ ہمیں ملا کس کی برکت سے؟ امیر اہل سنت کی برکت سے۔ اللہ تعالی ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین۔
ایمان پر فاطمہ آیا، ایمان